اقرأ خيرا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمد للہ، قصص القرآن کے سلسلے میں آج ہماری یہ 16 کلاس ہے، اور آج ہم سورہ کہف ہی کے واقعے میں سے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ڈسکس کریں گے، اور اس قصے میں ہمارے لیے اصل میں بہت زیادہ اسباق پوشیدہ ہیں، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو ڈسکس کر سکیں، لیکن جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اور جتنا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بنیں. پہلے ہم لوگ تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر واقعہ دیکھتے ہیں.
قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترزقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور یہ آیت دراصل 60 to 82 تھی سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ پھر بات آگے ہماری واضح طور پر سمجھ میں آ سکے ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانے دراز تک چلتا ہی رہوں گا بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں خادم نے کہا خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے۔ اور یہاں جو لفظ آیا ہے، فَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، اور وہ اپنے نقش قدم پر، یعنی ایگزیکٹ فٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے واپس گئے، یعنی جن قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے وہ آئے تھے اسی سے وہ واپس چلے گئے۔ اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے، یعنی رشد و ہدایت کی تعلیم جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے وہ آپ مجھے سکھائیں۔ انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا نہ تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے، یعنی جو ساتھ میں تھے ان کے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، یعنی گرنے ہی والی تھی۔ جو شخص ان کے ساتھ تھے انہوں نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ انہوں نے کہا، بس میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالے ہوں اور انہیں ان کا خزانہ مل جائے وہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا ہے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ جیسے کہ ہم واقعات پڑھ رہے ہیں قرآن کے، قصص القرآن، اور صرف سورہ کہف میں ہی چار اسٹوریز ایسی ہیں جن پر بہت کچھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چار واقعات بیان کیے ہیں۔ پہلے دو ہم الحمدللہ ڈسکس کر چکے ہیں اور آج کا ہمارا تیسرا واقعہ ہے۔ اور آج کے بھی یہ ایک واقعہ میں جو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں بھی تین واقعات ہیں، اور دیکھا جائے تو ایک ایک واقعے پر ہم اتنا غور و فکر کر سکتے ہیں اور ہمیں اس سے بہت سارے سبق سیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ لیکن ہم کو آج ایک ہی سٹنگ میں تینوں جو واقعات پیش آئے تھے، خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان تینوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ بات کی شروعات ایسے ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے، یعنی حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور یہ سورہ کہف کے اس واقعے کی تشریح صحیح بخاری میں بہت ہی ایک لمبی حدیث ہے، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور پورے ہی واقعے کی اس میں تشریح ہو جاتی ہے، اور کچھ بعض دوسری روایت بھی ہم کو ملتی ہیں۔ الحمدللہ. تو یہاں پر واقعہ شروع ہوتا ہے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے لیے خطبہ دے رہے تھے یا کچھ اسپیچ دے رہے تھے. تو کسی ایک شخص نے پوچھا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ کیونکہ وہ جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر کہا ہے, پھر اس وقت کی جو سب سے بڑی امت مسلمہ تھی, امت ان کے پیغمبر تھے, وہ صاحب شریعت تھے, صاحب کتاب تھے, اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اور ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا ہو. پہلے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو تور سینا سے بات کرنے کی, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کی جیسے کہ بات کی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آنر تھا. تو اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ظاہر سی بات ہے چونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں, صاحب شریعت بھی ہیں, وہی آتی ہے ان کے اوپر, اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ کلام کرتا ہے, اور اتنی بڑی امہ کے وہ نبی بھی ہیں, امت مسلمہ کے, یعنی اس وقت بنی اسرائیل سب سے بڑی امت تھی, ہم لوگ تو نہیں تھے جب, تو بنی اسرائیل ہی سب سے بڑی امت تھی. تو انہوں نے یہ سوچا کہ مطلب ظاہر سی بات ہے پھر میں ہی ہوں گا. تو انہوں نے تکبر کے بنا پر نہیں دیا, لیکن انہوں نے یہ سوچ کے کہ ان کے جتنا علم دیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو جتنا علم دیا تھا, حالانکہ وہ نبی تھے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نبی بھی غیب کا علم نہیں رکھتے. تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق ہی اپنی خود کی سوچ کے مطابق کہا کہ مجھے سب سے زیادہ نالج ہے, مجھے علم حاصل ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ بھی ایسا ہے. یہاں پر غور کرنے کا لفظ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جسے ہم نے اس سے بھی زیادہ علم دے رکھا ہے, اور تم جاؤ اور ان سے سیکھو. یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ. اور ان کے لیے جو خضر علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ابدم من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ, یعنی ان کو بھی بہت زیادہ علم نہیں ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہے, اور بہرحال ان کا علم بھی کم ہی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں نا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے, اور سب سے بڑھ کر علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں ان کے پاس سیکھنے کے لیے. جب یہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اپنے غلام تو نہیں کہہ سکتے, ان کے اسٹوڈینٹس آپ کہیں, کیونکہ بعد میں انہیں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, یوشع بن نون, حدیث سے پتہ چلتا ہے قرآن میں ان کا نام نہیں آیا ہے. تو یہ یوشع بن نون ان کے اسٹوڈینٹ تھے, اور بعد میں یہ نبی بھی بنے, اور لیکن وہ چونکہ اسٹوڈینٹ تھے لہٰذا وہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے, ان کا سب کام انہوں نے اپنے ذمے لے لیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چنا اور اپنے ساتھ اس سفر میں لے کے گئے. اب سفر بہت دور دراز کا تھا, اللہ تعالیٰ نے بس اتنا بتایا تھا کہ دو دریا کے سنگم پر تمہاری ان سے ملاقات ہوگی, تم جاؤ اور خود سرچ کرو, تحقیق کرو, جاؤ ڈھونڈو. اب یہ لوگ کشتی میں سوار ہو کر نکلے, اور وہاں پہنچنا چاہا وہاں پر جہاں ان کو ملنا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ جو مچھلی تم لے جاؤ گے ساتھ میں, یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی, اور وہیں تمہاری ان سے ملاقات, یعنی وہ میٹنگ پوائنٹ ہوگا, وہیں تم ملو گے. اب یہ لوگ آگے نکلے. تو اب آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہ اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے, اولو العزم پیغمبر تھے, جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا, اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کو علم سیکھنے کا کتنا شوق. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو علم سیکھنے میں ہمیشہ حریص ہونا چاہیے, یعنی وہ اپنا سفر جاری 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 ہی رکھے علم کی جانب. علم کا سفر تو ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے, یہ مرتے دم تک انسان کو کرتے ہی چلے جانا ہے. اور یہ علم ہی تھا, اور علم کا شوق اور علم کی لگن ہی تھی علم کو سیکھنے کی, کہ جس کی بنا پر ہمارے محدثین نے اتنا کچھ علم حاصل کیا اور ہم تک پہنچایا کہ ہم واقعی میں ان کا جتنا احسان مانے کم ہے. یہ ہمارے محدثین کا, صحابہ کرام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا. اب یہ علم سیکھنا ہے تو لیکن علم کے بس ایسے ہی سیکھنے نہیں, بلکہ علم سیکھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں, اور ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول نے علم سیکھنے کے لیے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے, ہمیں آگے بڑھایا ہے. جیسے کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی, من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ, کہ جو شخص بھی علم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں, سبحان اللہ. تو یہ علم دراصل اس کی منزل ہماری آخری دم تک ہے, یعنی یہ علم کی منزل پر ہم پہنچ ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جا ملیں. اور مومن علم حاصل کرنے سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنی منزل مقصود یعنی جنت میں پہنچ جائے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کیسے وہ علم کے لیے نکلے اور اتنی دور کا سفر انہوں نے کیا. جب تک کہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز نہ ہوں یعنی علم سیکھنے کے لیے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور اس میں خضر علیہ السلام نے ان کو کچھ شرائط پیش کر دی کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, آپ انشاءاللہ مجھے ساتھ دل پائیں گے. اور پھر سفر شروع ہوتا ہے لیکن پہلے ہی مرحلے پر موسیٰ علیہ السلام بے اختیارانہ کچھ کہہ دیتے ہیں جس سے کہ ان کو منع کیا گیا ہے. اسی لیے علم سیکھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ علم کو توجہ سے سنا جائے جب سیکھ رہے ہیں تو. بہت زیادہ ان اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ بہت بولنے والا نہ ہو بلکہ توجہ سے سننے والا ہو, آبزرو کرنے والا ہو, سیکھنے کے بعد اس کو یاد رکھنے والا ہو, عاجزی ہو اس کے اندر اور تکبر سے بچا جائے. اور علماء کرام اسکالرز کہتے تھے اور عربی زبان میں ایک شعر بہت مشہور ہے جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ علم کی آفت اس کا بھول جانا ہے اور دہرانے کو چھوڑ دینا. یعنی اگر جب تک آپ اس کا ریویژن نہیں کریں گے اس کو یاد نہیں رکھ سکیں گے. لہٰذا علم کو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو دہرائیں. اور دہرانا کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے, پڑھانے سے بھی ہو سکتا ہے اور خود پڑھنے سے بھی ہو سکتا ہے. پھر عربی کا بہت ہی مشہور ایک شعر تھا جس کا ترجمہ ہے کہ دل میں ایک حرف کا محفوظ رہنا کتابوں کی 10 باتوں سے بہتر ہے. یعنی وہ لوگ علم کو یاد رکھنا چاہتے تھے. ان کا مقصد یہ تھا, یعنی عرب لوگ اپنے حافظے پر ان کو الحمدللہ بہت عبور حاصل تھا اور ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کیونکہ وہ ہر قسم کی ڈسٹریکشن سے بچے ہوئے تھے. تو اسی لیے وہ دل میں کتابوں کو, دل میں الفاظ کو محفوظ رکھتے تھے, کتابوں کے ذریعے سے اس کو اس کے دست نگر نہیں ہوتے تھے. اور ایک اور جملہ بہت مشہور ہے عرب میں کہ اصل علم وہی ہے جو سینوں میں ہو. اور آپ دیکھیں کہ تورات میں, سوری انجیل میں صحابہ کرام کی جو صفت بتائی گئی ہے کہ ان کے سینے نور سے بھرے ہوں گے, علم سے بھرے ہوں گے. یعنی یہ جو تورات ہے, جو کتاب ہے, وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کتابوں کو حفظ کرنے والے ہوں گے. اور واقع میں دیکھیں کہ صحابہ کرام نے علم کو کس طرح سے محفوظ کیا, ایک تو حفظ کے ذریعے سے اور دوسرا کتابت کے ذریعے سے. اور ایک ایک لاکھ احادیث ان کو یاد تھیں. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 100,000 صحیح اور 100,000 غیر صحیح حدیثیں ان کو یاد تھی. سوچیں ذرا, تصور کریں. تو اس سے ہم کو, یعنی یہ واقعہ سے مین تو ہمیں علم کے آداب پتہ چلتے ہیں کہ علم سیکھنے کے کیا آداب ہیں اور علم ہمیں کیسے حاصل کرنا چاہیے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات اہم جو پتہ چلتی ہے کہ علم کے لیے انہوں نے اتنے دور کا سفر کیا. اور اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنا راستہ جہاں ان کو ملنا تھا اس راستے سے وہ آگے بڑھے, اس کے بعد ان کو تھکان ہوئی, اس سے پہلے نہیں ہوئی. یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملنے کے لیے کہا تھا جو راستے پر, اور مچھلی نکل کر دریا میں چلی گئی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں تمہاری ملاقات ہوگی ہمارے اس بندے سے. لیکن ان کے خادم, ان کے اسٹوڈنٹ ان کو یہ یاد دلانا بھول گئے کہ مچھلی نکل کر چلی گئی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت آرام کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنے استاد کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور کہا کہ بعد میں بتا دوں گا, لیکن بعد میں وہ بھول گئے, کیونکہ یہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہ بھول گئے بتانا. تو پھر جب ان کو پتہ چلا کہ اچھا مچھلی تو وہیں چلی گئی تھی دریا میں, تو وہ واپس اپنے قدموں پر پلٹے, اپنے قصصہ کا لفظ آیا ہے, انہیں قدموں پر چلتے ہوئے جہاں سے گئے تھے انہیں قدموں پر چلتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹے, ایگزیکٹ اپنے فوٹ اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے. اور پھر وہاں پر ان کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سلام کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ سلام تم کیسے کر رہے ہو, یعنی یہاں کا تو یہ جملہ نہیں ہے, یہ تو وہاں کا جملہ ہے, یعنی جہاں کے وہ رہنے والے تھے. تو کہا کہ میں بنی اسرائیل کا موسیٰ, یعنی بنی اسرائیل کا پیغمبر موسیٰ ہوں. تب پھر خضر علیہ السلام نے ان کو پہچانا. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر سے کیا کام فرما رہا ہے, اور کون سے ایک ہی دور میں کئی نبی ہو سکتے ہیں لیکن کسی کو کسی کی خبر نہیں, یا ایک ہی دور میں فرشتے اپنا کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی. یعنی یہ واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو انہوں نے وہاں پر ابدم من عبادینا, انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا, یعنی خضر علیہ السلام کو. اور قرآن میں ذکر, قرآن میں ان کا نام نہیں ملتا ہے, حدیث سے ہمیں نام پتہ چلتا ہے خضر. اور خضر کا مطلب ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہوں گے, گرینری کو کہتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ جہاں بیٹھتے وہاں پر وہ سبزہ اگاتا تھا. تو واللہ اعلم یہ بات کہیں حدیث سے ہمیں پتہ نہیں چلتی, بہرحال لیکن نام پتہ چلتا ہے حدیث سے. اور جو بخاری کی حدیث ہے اس میں جو ڈیٹیل ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ وہاں پر ملاقات ہوئی ان کی اور مچھلی راستہ چھوڑ مچھلی جو ہے کشتی سے نکل کر چلی گئی زندہ ہو کر, اور ان کے شاگرد ان کو بتانا بھول گئے, تو جب بتایا انہوں نے واپس وہ اپنے راستے پر آئے, وہاں پر انہوں نے حضرت علیہ السلام کو پایا, اور پھر حضرت علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. اب یہاں سے جو ان کا کنورسیشن ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اب دیکھیں یہی قرآن کی بات ہے کہ قرآن کے واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ار ریلیونٹ بحث کو چھوڑ کر صرف ریلیونٹ باتوں پر توجہ دی جاتی ہے جو ضروری ہیں, اور بلا وجہ کی بحث نہیں کی جاتی کہ اچھا وہ کیسا تھا, کیا تھا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, یہ سب نہیں بتایا جاتا. تو اب یہاں پر قرآن میں کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ وہ کون سا علاقہ تھا, صرف دو دریا کے سنگم, یعنی جو دو دریا جہاں ملتے ہیں, اور نہ ہی حدیث میں ہمیں اس کی تشریح ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی تھی. لیکن ہمارے اسکالرس نے اس میں غور و فکر کیا, تحقیق کی, اور اسکالرس یہ بتاتے ہیں کہ دو دریا یعنی یہاں کے علاقے میں بنی اسرائیل اور یہاں کے عرب کے علاقے میں دو دریا جو ملتے ہیں یہ سوڈان کے پاس کا علاقہ ہے, شاید خرطوم کا علاقہ, اور وہیں پر دونوں دریا آ کر ملتے ہیں, دو دریا کا سنگم, کیونکہ یہاں پر خاص طور سے دو دریا کے ملنے کی, دو دریا کے سنگم کی بات کی گئی ہے. سنگم کہتے ہیں دو دریا کا آپس میں مل جانا, ایک ہو جانا. تو یہ سوڈان کا جو دریا ہے, سوڈان کی جو ریور ہے وہاں پر یہ ملتا ہے. تو واللہ اعلم. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اسٹوڈینٹ سے جب کہا کہ آج ہم سفر میں زیادہ تھک گئے, اور خادم نے کہا کہ ہم جب اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے وہیں پر مچھلی چلی گئی, پھر مجھے خیال نہ رہا کہ آپ کو بتا دوں, اور پھر وہ واپس اپنے قدموں پر آئے اور پھر انہوں نے ان سے ملاقات کی. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال له موسى هل اتبعوك الا ان تعلمني مما علمت رشدا. اب آپ یہاں پر جملے پر غور کریں, یہ قرآن کا واقعہ بیان کرنے کا انداز ہے. کتنے بہترین پیرائے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ واقعہ بتایا ہے, اور کتنے بہترین پیرائے میں جملے بتائے گئے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں, کتنے ادب والے انداز سے وہ کہہ رہے ہیں, کتنے احترام والا انداز ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی, اس رشد و ہدایت کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. سبحان اللہ. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو بھی سکھائی گئی, یعنی خضر علیہ السلام بھی خود اس کے موجود نہیں تھے, ان کو بھی دینے والا, ان کو بھی سکھانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اب دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا قالا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, اور ویسے بھی وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا, آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس چیز کا جس کا آپ کو علم ہی نہ ہو. یعنی یہ ایک جملہ قابل غور ہے کیونکہ آگے جتنی بھی ہم واقعات ڈسکس کریں گے وہ اسی پر ڈپینڈ ہوں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کیوں بے اختیارانہ بول اٹھے, موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ پر کنٹرول کیوں نہیں کر سکے, موسیٰ علیہ السلام صبر کیوں نہیں کر سکے, موسیٰ علیہ السلام کس بنا پر, کیونکہ وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے کیوں فوراً ریئیکٹ کیا اور صبر نہیں کیا. تو آگے جتنے بھی واقعات ہونے والے وہ اسی جملے پر ڈپینڈ ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ کو ان واقعات کا علم ہی نہیں ہے, یعنی اس کے پیچھے کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں, اس کے پیچھے کیا راز ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لك امرا, ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ انسان بہت سارے ارادے باندھتا ہے, انسان بہت سارے عزم کرتا ہے. سبحان اللہ, یہاں موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, وہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہیں کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں اس معاملے میں صبر کروں گا, آپ مجھے نافرمان نہیں پائیں گے اپنا. ہم بھی دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کتنے دل میں ارادے باندھتے ہیں, کتنی دفعہ ہم عزم کرتے ہیں, کتنی دفعہ ہم اپنے حوصلے کو بڑھاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اور فلاں کام نہیں کریں گے جو کہ برا کام ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان اس عزم پر قائم نہیں رہ سکتا ہمیشہ جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے اپنے آپ سے پلاننگ کرتا ہے, وعدے کرتا ہے, یا نیکی پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کی پلاننگ بعض اوقات فیل ہو جاتی ہے اور وہ صبر نہیں کر سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کہیں کہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو انہوں نے جواب دیا، یعنی خضر علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھے جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. اب آپ دیکھیں کہ اس شرط پر، یہ اصول تھا ان کے درمیان، اور یہ شرط یا یہ طے پایا ان کے درمیان کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ وہ سامنے والے یعنی خضر علیہ السلام ان کو جواب نہ دیں یا وہ خود ان کو نہ سمجھائیں. اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں، یعنی جو کہ خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. اور حدیث کی جو الفاظ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس کچھ ایسی جو کہتے ہیں نا جس سے کوئی چیز توڑی جاتی ہے، بھالا یا لکڑی ایسی چیز تھی، تو انہوں نے وہ بھالے سے یا کوئی چیز جو ان کے ہاتھ میں تھی اس سے کشتی کو توڑ دیا. اور اب کشتی کو جو توڑا تھا وہ ایسے نہیں توڑا کہ جو جس سے پوری کی پوری کشتی ہی ڈوب جائے، بلکہ بس اتنا توڑا اس کو کشتی کو کہ وہ چلتی تو رہے لیکن اس کے اندر پانی نہ گھسنے پائے، سوری کشتی چلتی تو رہے لیکن پوری طرح ڈوب نہ جائے، اتنا انہوں نے کشتی میں شگاف ڈالا. اب کہا جاتا ہے کہ جو کشتی میں جو سفر کے لیے بیٹھے تھے دونوں، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کشتی میں سفر کے لیے بیٹھے اور وہ کشتی والا شاید خضر علیہ السلام کو پہچانتا تھا اور ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. اور بعض دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی والا پہچانتا نہیں تھا ان کو، لیکن وہ ان کے ظاہری پرسنالٹی دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ کوئی نیک آدمی ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی تھے، اور دوسرے خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا فرشتے تھے، بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک تھے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ دونوں آرا ہے اور دونوں رائے میں سے کوئی بھی ایک رائے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو واللہ عالم وہ فرشتے تھے کہ نبی تھے. تو انہوں نے جو ہے دونوں کی ظاہری پرسنالٹی کو دیکھا ہوگا کشتی والے نے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کشتی میں سفر کرنے کے لیے، تو کشتی والے نے ان کو بغیر پیسوں کے ہی، بغیر اجرت کے بٹھا لیا. اب آپ دیکھیں کہ کشتی والے نے کیا کیا ان کے ساتھ، بغیر اجرت کے کشتی والے نے ان کو بٹھایا. تو یہ کشتی والے کا کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ کشتی والے کا ان کے ساتھ ایک طرح سے احسان تھا، ہے نا، یا ان کے اس نے ان پر رحم کیا، احسان کیا، ان کی مدد کی. اب اس احسان کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ کشتی والے کا شکریہ ادا کرتے اور اس کی کشتی کو اور مزید کچھ اچھا کر دیتے، لیکن انہوں نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. اب آپ سوچیں ذرا کہ وہ کشتی والے کا، آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، امیجن کریں کہ کشتی والے نے جیسی دیکھا کہ دونوں لوگوں نے، آخر میں وہی دونوں اترنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، دونوں نے ان کی اس کی کشتی کو ناکارا کر دیا. یہ تھوڑا سا اس کو یعنی خراب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ عیبدار ہو گئی ہے. اب آپ سوچیں کہ اس کا اس وقت اس کے جھنجھلانے والا کیا انداز ہوگا، یعنی کس قدر وہ پچھتا رہا ہوگا کہ میں، یعنی اگر وہ دونوں سامنے، کہا جاتا ہے کہ دونوں ڈسپیئر بھی ہو گئے، دونوں غائب ہو گئے، یعنی اس کے دیکھنے تک کہ وہ دونوں غائب بھی ہو گئے، چلے بھی گئے وہاں سے. اب وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کشتی والے کا کیا حال ہوا ہوگا، لیکن اس کی حکمت کیا تھی یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. کہ اور یہی بات ہے، یعنی ہمارے ساتھ روز مرہ ایسے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا، بعض اوقات کسی گھر کا نقصان ہے، گاڑی کا نقصان ہے، یا بزنس کا نقصان ہے، یا ہم تو خواتین ہیں نا، چھوٹا چھوٹا نقصان ہم کو ہوتا ہے. بعض اوقات ہم خواتین چھوٹے چھوٹے نقصانات پر بھی بہت افسوس کرتی ہیں، جیسے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دودھ ابل جاتا ہے اس پر اتنا افسوس کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ. جیسے انڈیا پاکستان میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ دودھ کو روزانہ بوائل کیا جاتا ہے، یہاں تو نہیں کرتے ہیں، تو دودھ ابل جانے پر بھی بہت لوگ افسوس کرتے ہیں. روٹی جل جاتی ہے یا سالن جل جاتا ہے، کھانا بنایا اور وہ جل گیا گریوی، اس پر بھی کئی دیر تک افسوس کرتے بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ نہیں جانتے کہ اس نقصان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا فائدے پوشیدہ کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے آپ کے لیے اس نقصان کے پیچھے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہا ہو، آپ کے نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہ رہا ہو، آپ کو صبر کی عادت ڈلوانا چاہ رہا ہو. تو بہرحال بہت ساری حکمتیں ہیں. تو کشتی کو انہوں نے عیبدار کر دیا اور آگے چلے گئے. اب وہ سوچیں آپ کہ وہ بیچارہ ملا اور جو کشتی والا ہے وہ کس قدر جھنجھلا رہا ہوگا. اب جیسے انہوں نے کہا، یہ جملہ بھی بہت قابل غور ہے، اس کو جتنی دفعہ پڑھو بے اختیارانہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کہ وہ کہنے لگے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. سبحان اللہ، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی. اب کتنا بے اختیارانہ جملہ نکلا ان کی زبان سے. اور موسیٰ علیہ السلام کچھ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اور ویسے بھی ہم سب دیکھتے ہیں کہ جس نے کسی پر ظلم کیا یا کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو ہم اس کو روکیں، ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں، تو موسیٰ علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہیں، وہ بھلا کیسے اپنے سامنے کوئی ایسا برا کام ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ تو بے اختیار ہے نا فوراً وہ کہہ اٹھے کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ لوگوں کو ڈبو دیں، یہ آپ نے بڑا ہی برا کام کیا. اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. یہ بھی کیسا جملہ ہے آپ دیکھیں، انہیں کتنا بے اختیارانہ جملہ، اور یہ روز مرہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے روز مرہ. تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ یہ بھی قابل غور ہے، قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری اسرا، موسیٰ علیہ السلام کا بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لے. انہیں اتنا بہترین یہ جملہ ہے، بالکل عکاسی کرتا ہے جملہ ہمارے آپس کے معاملات کی کہ چھوڑ دیجئے بھائی مجھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے نہ پکڑیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے نہ ٹوکیے. اب یہ تو سب ہوتے ہی رہتے ہیں نا ہم انسانوں میں، یعنی ہم روز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ہوتا ہے ہم سے ایسے سسرال میں، میکے میں، بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، سارے ہی لوگوں کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں کہ بعض وقت چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نہ پکڑیے، چھوڑ دیجیے، درگزر کریے. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ لا تؤاخذنی، مت پکڑیے آپ مجھے بما نسیت، تو جو بھول چوک میں ہو جائے، میں نے کچھ جان بوجھ کر تھوڑی کیا تھا. اور واقعی میں پہلا جو واقعہ بالکل بے اختیارانہ ان سے وہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہی قرآن کے قصے کا اعجاز ہے الحمدللہ کہ قرآن کے واقعہ سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، واقعی میں یہ معجزانہ کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس میں ہر ہر لفظ میں ہمارے لیے حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہر ہر لفظ میں، ہر واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے. اب پھر وہ آگے بڑھے، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اور انہوں نے حضرت علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے کی گردن مروڑی، اور اتنی زور سے مروڑی کہ اس کی جان چلی گئی. اب موسیٰ علیہ السلام تو ایک نبی تھے، ظاہر سی بات ہے وہ بھلا اپنے سامنے کیسے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کسی کو، کسی کی جان جاتے ہوئے. فوراً بول اٹھے کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا نہ خون کیا تھا، یہ تو کام آپ نے بہت ہی برا کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام بے اختیارانہ کہہ اٹھتے ہیں. اب تو انہوں نے بھول سے نہیں کہا، بلکہ اب تو کیا کیا، یعنی وہ دیکھ، وہ اپنے آپ کو روک ہی نہیں سکے ایک ایسا کام ہوتے ہوئے کہ ان کے سامنے کسی کی جان جائے، اور اس پر وہ اپنے آپ کو روکیں، صبر کریں. اور یہی آپ دیکھیں کہ جو بے اختیارانہ کہنا ہے، یعنی انسان اپنے سامنے، جو نظروں کے سامنے اس کے ہوتا ہے، وہ بس وہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز چھپی ہوئی ہے وہ نہیں دیکھتا، نہ وہ جانتا ہے. تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کو ٹوک دیا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا. اب پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم صبر نہ کر سکو گے. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ قال ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. اب یہ بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھیں ایک جلیل القدر پیغمبر تھے نا، ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی ایک ڈگنیٹی تھی، ایک عزت تھی، ان کو بھی یعنی ان کا بھی ایک رعب اور دبدبہ تھا. اب جب انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، اب اس کے بعد پھر اب کیا کر سکتے تھے، لہٰذا اپنی طرف سے ہی ایک ان کے لیے اپارچونیٹی دے دی خضر علیہ السلام کو کہ ٹھیک ہے لیجئے، اب میں اپنے آپ کو ہی پیش کر دیتا ہوں، یعنی اب اگر میں کچھ پوچھ بیٹھوں تو میرا اور آپ کا سفر ہی ختم ہو جائے گا، لیجئے آپ کو تب میری طرف سے ایک عذر مل گیا، یعنی اس سے بڑھ کر اب اور کیا میں آپ کو ایشیورٹی دے سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب نہیں پوچھوں گا آئندہ، لیکن ابھی مجھے جدا مت کریے، مجھے اور اپنے ساتھ چلنے دیجیے، اور اگر اب کچھ پوچھتا ہوں تو آپ مجھے پھر میرا اور آپ کا راستہ الگ ہو جائے گا، اور آپ کو تب میری طرف سے عذر ہی مل گیا. اب پھر آگے بڑھتے ہیں، جب آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ اس زمانے کا یہ رواج تھا، اور یہ عرب کا مشہور رواج ہے، اور ایک مسلمانوں کا بھی وہی رواج ہے. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں ہوٹلز وغیرہ تو نہیں تھے، تو یہ عام رواج تھا، عام معمول تھا کہ ایسا کیا جو بھی لوگ آتے ہیں، جو بھی مسافر ہوں گے، تو ان کے لیے کم سے کم روٹی اور پانی کا انتظام وہاں کے شہر والے کر دیں، یہ ایک عام بات تھی، یعنی اتنا تو کرنا سب کے لیے مست تھا، ضروری تھا، یہ رواج تھا وہاں کا، یہ کسٹم تھا وہاں کا. تو بہرحال جب انہوں نے وہاں پر یہ لوگ وہاں گئے اور ان کو بھوک لگی، ظاہر سی بات ہے کب سے چلے تھے، کب سے نکلے ہوئے تھے، پتہ نہیں کب سے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام تو اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی اب وہاں سے جدا ہو گئے تھے، ان کے پاس ان کا سفر کا کوئی سامان نہیں، اور آپ سوچے کہ دونوں نبی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، ایون ان کے پاکٹ میں پیسے بھی نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے کہ وہ کشتی والے کو اپنی سواری کا کرایہ دے سکیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے کہ وہ کچھ خرید سکیں. اب اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ دنیا پر نہیں رجھتے، دنیا ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب پھر آگے بڑھے اور ایک شہر میں پہنچے، بستی میں پہنچے، اور وہاں ان کو بہت بھوک لگ گئی، جب انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا اور پانی دونوں دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہاں سے واپس نکلے تو شہر کے کنارے پر انہوں نے دیکھا کہ دیوار گرنا ہی چاہتی ہے، یعنی خستہ ہو گئی تھی، دیوار گرنے والی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو تعمیر کرنے کا سوچا۔ اب جب وہ دیوار کو تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ کر سکے، ظاہر سی بات ہے بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، صبح سے نکلے ہوئے تھے اور اب کیا حالت ہوئی ہوں گی ان کی بھوک اور پیاس سے۔ انہوں نے کہا کہ بستی والوں نے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ آپ کو کھانا اور پانی بھی نہیں دیا، اگر آپ اس دیوار کو تعمیر کرنے کے بدلے ان سے اجرت لے لیتے تو یہ زیادہ اچھا ہوتا۔ یعنی جب انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے، کھانا نہیں دیا تو ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا، اور وہاں انہوں نے دیوار تعمیر کرنا شروع کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اچھا مشورہ دیا نہیں دیا، یعنی صحیح بات تھی ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی یا غلط تھی، آپ بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات اپنی جگہ بالکل درست تھی، جی بالکل، انہوں نے کوئی غلط نہیں کہا، لیکن ان دونوں کے درمیان کیا شرط قرار پائی تھی، کیا طے پایا تھا، اصول کیا تھے ساتھ میں چلنے کے، کچھ سیکھنے کے، کہ کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ وہ نہیں بتا دیتے۔ لیکن اب موسیٰ علیہ السلام جو بھی کہتے جا رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی غلط نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان اصولوں کے خلاف یہ بات تھی جس اصول پر ان دونوں کے سفر کا آغاز ہوا تھا، تاکہ وہ ان سے خضر علیہ السلام سے کچھ رشد و ہدایت کی باتیں سیکھ سکیں، کچھ اور مزید علم حاصل کر سکیں۔ اب یہاں پر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں جو اس کی حدیث یہ بخاری کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کرتے تو وہ اور مزید باتیں معلوم کر سکتے تھے اور ہمیں بھی بہت سارے واقعات کا پتہ چل جاتا۔ سبحان اللہ، کتنی صحیح بتنا دیکھیں کہ جب یہ واقعات ہم پڑھتے تو اچھا اور کون سا واقعہ پیش آیا تھا، اور کون سا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو مزید اور واقعات ہمیں معلوم ہو جاتے تھے، یا اور ان چیزوں پر سے پردہ اٹھتا تھا جو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، جس کے پیچھے کچھ اور مقصد چھپا ہوتا ہے۔ تو بہرحال تیسرا واقعہ دیوار کا تھا، انہوں نے دیوار تعمیر کر دی۔ اب انہوں نے کہا خضر علیہ السلام نے کہ میرا اور آپ کا، یعنی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب کچھ بھی جملہ نہیں کہا بلکہ سیدھا کیا کہہ رہی ہے، یہ بھی بہت جملہ قابل غور ہے کہ انہوں نے کہا یہاں سے میں اور آپ جدا ہو گئے، میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہو گیا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، سیدھا اسٹریٹ جملہ کہ میرا اور تمہارا ساتھ ختم، اب یہاں سے میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ لیکن جدا ہونے سے پہلے تم کو سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، جدا ہونے سے پہلے میں تم کو حقیقت بتا دیتا ہوں جس پر تم صبر نہ کر سکے تھے، کہ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی۔ اس کشتی کا واقعہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ تھوڑی دیر رکیں یہاں پر اور غور کریں کہ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اس کشتی والے کے ساتھ انہوں نے یہ احسان کیا، کیونکہ اس کشتی والے نے ان کو فری میں بٹھایا تھا، فری میں سواری دی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے ساتھ ان کو کوئی نہ کوئی بھلائی کرنا تھا، کیونکہ وہ اس کو کوئی اجرت تو نہیں دے سکے تھے۔ تو کیا کیا فائدے چھپے ہوئے تھے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بظاہر کشتی میں شکاف ڈال دیا، اور بظاہر ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اچھا یہ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو احسان فراموشی ہے کہ جس نے آپ کو سواری دی، سواری مہیا کی، آپ کو فری اس نے بٹھایا، اور آپ اسی کے ساتھ اس طرح سے اس کا معاملہ کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کشتی کو بچانا چاہا۔ پہلے آپ اس کشتی والے کی جھنجھلاہٹ کا سوچیں کہ جیسے اس کو پتہ چلا کہ یہ کشتی میں شگاف ڈال دیا گیا ہے، وہ کس قدر جھنجھلا رہا ہوگا اور کس قدر وہ پچھتا رہا ہوگا کہ میں نے کیوں ان کو سواری میں بٹھایا، اپنی کیوں کشتی میں بٹھایا۔ لیکن آگے جا کر جیسے اس کو پتہ چلا کہ یہاں کا بادشاہ سب کی کشتیاں چھین رہا ہے، سب کی کشتیوں پر قبضہ کر رہا ہے، صرف ان کشتیوں کو چھوڑا جس میں کوئی عیب ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت اس کی شکر گزاری کا کیا حال ہوگا۔ وہ اس کی جو جھنجھلاہٹ تھی، اس کا جو پچھتاوا تھا، جو پشیمانی تھی، وہ کس قدر خوشی میں بدل گئی ہوگی کہ اچھا سب کی کشتیاں چلے گئی اور میری کشتی بچ گئی، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں جانتے آج ہمارے ساتھ کوئی نقصان ہوا، آج ہمارے ساتھ کوئی اور، کیونکہ ہماری آنکھیں صرف ظاہر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں، کیا فائدے ہیں، وہ ہماری یعنی ہم وہ بصیرت نہیں رکھتے، ہماری نظریں وہ چیزیں نہیں دیکھتی جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت زیادہ. یعنی بعض وقت بظاہر ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس نقصان میں بھی ہمارے لیے بہت سارے فائدے پوشیدہ ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. تو آپ خود سوچے کہ وہ کشتی والے کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوا ہوگا جب اس کی کشتی بچ گئی اور باقی سارے لوگوں کی کشتی کیپچر کر لی گئی، پکڑ لی گئی، لے لی گئی، یا مطلب کشتی والوں کو اس سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن صرف اس کشتی والے کی کشتی بچ گئی کیونکہ اس کی کشتی میں شگاف تھا. تو یہ آپ دیکھیں کہ بظاہر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ضرور سوچے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے میرے لیے. ضرور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری رکھی ہوگی، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے نقصان سے بچانا چاہا لہٰذا یہ چھوٹا نقصان کر دیا. لیکن ہم انسان کیسے ہوتے ہیں نا، ہم انسان بہت تھوڑے دلے ہوتے ہیں، ہم اتنے بے صبرے ہوتے ہیں کہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں اور ہم کو اس کی حکمت نظر نہیں آتی، اور پھر اب ہماری زبان سے کچھ نکلنے لگتا ہے کہ اچھا میں ہی ملی تھی اللہ تعالیٰ کو، مجھے ہی سب کچھ مصیبتیں آنی تھی. تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، وہ ماں سے بھی بڑھ کر محبت کرتے اپنے بندوں سے، تو بھلا کہ وہ ہمارا نقصان چاہے گا. تو کوئی نہ کوئی نقصان اگر ہو تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ فائدے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اب دوسرا واقعہ ہے کہ وہ پہنچے اور انہوں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں آپس میں، اس میں ایک لڑکا تھا، اور بعض جو اسرائیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا بہت خوبصورت تھا. تو اس لڑکی کی انہوں نے گردن مروڑ دی جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی. اور یہاں پر آپ خصوصاً آپ غور کریے جو آیت ہے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اس کے والدین مومن تھے، نیک تھے، اور ہمیں یہ بات محسوس ہوئی کہ کہیں وہ لڑکا کفر کر کے اور سرکشی کر کے ان کو تکلیف نہ دے، یا ان والدین کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر جہنم کا مستحق نہ بنا رہے. لہٰذا ہم نے کیا کیا، ان کے ساتھ مہربانی کی، رحم کیا کہ وہ اس لڑکی کی جان لے لی، اس کو لے لیا، اور اس کے بدلے میں ان کو وَيُبْدِلْهُمَا، آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس سے بہتر اَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمَا، کہ تمہارے رب نے چاہا کہ ان کو اس سے بہتر ایسی اولاد جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. یعنی یہ لڑکے سے ہو سکتا ہے کہ ان کو نافرمانی ہوتی ان کی، وہ ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا، طغیانی اور سرکشی میں پڑا رہتا، گناہوں میں ملوث ہو جاتا، جس کی وجہ سے والدین کو اور تکلیف ہوتی. تو والدین کی تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کیونکہ وہ مومن تھے والدین، تو وہ مومن ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے، لہٰذا وہ بیٹے کو ہی لے لیا اللہ تعالیٰ نے. اب آپ دیکھیں کہ امیجن کریں، تصور کریں، آج کوئی فیملی ہے اور کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے بچے کا، اور واقعی میں والدین کو سب سے بڑھ کر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور والدین کبھی بھی، یعنی والدین ہر قسم کا نقصان برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے والدین. اور اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کا فوت ہو جانا، یہ تو بہت بڑا غم ہے والدین کے لیے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھلائی چاہی کہ اسی بچے سے ان کو نقصان پہنچنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نقصان سے کیوں بچایا ان کو؟ کیونکہ وہ مومن تھے، وہ نیک تھے، وہ صالح تھے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے مومن بندوں پر کوئی وہ مشکلات ڈالے، کوئی مصیبت، مزید زیادہ مصیبتیں آئیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ بچے کی تو جان لے لی، اور اس بچے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح اولاد سے ان کو نوازا. یعنی دوسری اولاد پھر ایسی ہوئی جو کہ نیک اور صالح تھی، جو والدین کے لیے خوشی کا باعث تھی. تو کیا جب ہمارے بچوں کا یا کسی کے بھی ایکس وائز ہیڈ کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، تو کیا ہم یہ حکمت سوچتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے؟ کہ کبھی ہم نے اس وقت فائدے سوچے کہ اچھا یہ بچے کا انتقال ہوا ہے تو اس کے پیچھے کیا کیا مجھے فائدے ملیں گے؟ صبر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے سے مجھے اس کے بدلے کیا کچھ نعمتیں مل سکتی ہیں، مجھے اس کے بدلے سے اللہ تعالیٰ کیا کچھ میرے درجات بلند کر سکتا ہے جنت میں؟ کبھی ہم سوچتے ہیں؟ نہیں سوچتے ہم. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے چونکہ مومن تھے والدین، لہٰذا ہم نے ان کو بچانا چاہا، آگے مشکل میں پڑنے سے بچانا چاہا. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو سوچے کہ اس سے بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو کم کر دیا اور یہ چھوٹی مصیبت پر بات ٹال دی، ورنہ اس سے بڑا بھی نقصان ہو سکتا تھا. پھر اس کے بعد دیوار کا واقعہ ہے، تیسرا واقعہ. اور یہ جو دیوار کا واقعہ ہے، اس میں جب یہ بستی میں گئے وہ لوگ اور بستی والوں نے کھانے دینے سے انکار کر دیا تو اس وقت بھی اتنی مشکل حالت میں بھی انہوں نے وہاں دیوار تعمیر کی. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں آپ دیوار تعمیر کر رہے ہیں تو کہا کہ یہاں کے یہ جو دو بچے ہیں یتیم, یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دونوں بچوں کا ذکر ہے, وہ امل دیدار فکان علی غلامین یتیمین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا. یہ دیوار دو یتیم یہ دیوار کے نیچے دو یتیم بچوں کے والد نے خزانہ چھپا کر رکھا تھا, دفن کیا رکھا, اور یہ میں دیوار تعمیر کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچے بڑے ہو کر اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ لفظ قابل غور ہے کہ ابوہما صالحن, ان کے والد, یہ دونوں بچوں کے والد نیک آدمی تھے. تو الحمدللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں اور والدین صالح ہوں تو اللہ تعالیٰ خود بخود اولاد کے لیے انتظامات فرما دیتا ہے, اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم آج کل سوچتے ہیں کہ اچھا اتنے بڑے یعنی بینک میں بڑی اماؤنٹ رکھوا دیں, فکس ڈپازٹ کروا دیں, کیسے ہوگا, بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی اور پڑھائی کیسے ہوگی اور بچے آگے سروائیو کیسے کریں گے ہمارے بعد. تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ہم کیا کریں, اپنے آپ کو نیک بنائیں, ہم اپنے آپ کو صالح بنانے کی کوشش کریں. ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ صالح ہوں, آپ متقی ہوں, آپ تقوی والے ہوں اور اللہ تعالیٰ وہی چیزیں آپ کے بچوں میں نہ ڈالے. آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیے, آپ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیے, اللہ تعالیٰ خود بخود اولاد کو نیک بنا دے گا, اللہ تعالیٰ خود بخود اولاد کے اندر بھی وہی کوالٹیز ڈال دے گا. تو مین چیز کیا ہے کہ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اللہ سے, کہ دیوار کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے کروا دی. کیوں؟ کیونکہ ابوہما صالحا, تو یتیم بچوں کا خزانہ تھا, کیسے اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا. تو یہ جو بر الوالدین ہیں, ہم بھی اپنے والدین کے ساتھ نیکی کریں تو خود بخود ہماری اولاد ہمارے ساتھ نیکی کرے گی اور اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے اولاد کے لیے یعنی حفاظت کا سامان مہیا کر دے گا, ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. تو یہ ابوہما صالحن, یہ بہت ہی قابل غور لفظ ہے کہ دین اور دنیا دونوں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. آپ دیکھیں یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نیک ہوں صالح ہوں تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی قدموں میں ڈال دیتا ہے. یعنی خزانے کا محفوظ رہنا, خزانے کا ملنا, یہ کیا ہے, یہ تو دنیا کے فائدے ہیں نا دیکھا جائے تو. لیکن اگر نیکی ہو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو, اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو, تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی قدموں میں ڈال دیتا ہے. تو دین اور دنیا ساتھ میں ملتے ہیں جب آپ کا تعلق اللہ سے ہو. آپ اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط بنائیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کی اور آپ کے بچوں کی سب کی اللہ تعالیٰ نگہبانی کرنے والا ہے, سب کے لیے اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذریعہ پیدا کر دے گا, ان کے لیے پروٹیکشن پیدا کر دے گا, ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو. اور ویسے ہم جانتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم اس سے بہت سارے تمہارے درجات بھی بلند کرتے ہیں, تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرتے ہیں. تو بعض اوقات مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مومن بندے کا درجہ بلند کرتا ہے, تاکہ مومن بندہ اگر صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ مشکلات میں بھی کتنے فائدے ہیں, یعنی دین اسلام کتنا بہترین ہمارا دین ہے کہ اگر ہم پر مشکلات آتی ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرتا ہے. تو جو بھی مشکلات مصیبتیں آتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے, آپ کی مغفرت کرنا چاہتا ہے. تو کبھی بھی واویلا نہ مچائیں, کبھی بھی دل چھوٹا نہ کریں, کبھی یہ نہ کہیں کہ اچھا مشکلیں مجھ پر ہی کیوں آ رہی ہیں اور مشکلات نے میرے گھر کا راستہ کیوں دیکھ لیا ہے. اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا حکمتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں. تو لہٰذا صبر کریں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا والد, ان دونوں بچوں کے والد نیک تھے, تو لہٰذا تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے, میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ جملہ بھی قابل غور ہے کہ رحمتم من ربک, یعنی یہ سب واقعات پیش آئے کہ ایک کشتی والے کی کشتی میں سوراخ کر دیا گیا, ایک بچے کی جان لی گئی, اور بستی والوں کے خراب رویے کے بدلے میں بھی وہاں بستی میں کی ایک دیوار کو تعمیر کیا گیا. تو یہ جو تینوں واقعات پیش آئے اس میں رب کی رحمت تھی. اب آپ بتائیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب کی رحمت کی وجہ سے واقعات پیش آئے. اب کتنی دفعہ دنیا میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ ہی, بلکہ ڈیلی لائف میں ہی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے پیچھے رب کی رحمت ہے؟ سوچتے ہیں ہم کبھی؟ نہیں سوچتے ہم کبھی بھی. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں. تو یہ واقعہ سے جو آج جو قصہ تھا, آج جو ہمارا اس میں سبق ہم کو ملتے ہیں, ایک نہیں کئی سبق ملتے ہیں, اور سب سے زیادہ تو یہ اس قصے سے جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے, سب سے مین چیز ہے کہ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا, وہ علم مزید علم سیکھنے کے لیے ایک سمندر سے راستہ طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اتنی دور کا سفر. آپ سوچیں, کبھی ہم نے سوچا کہ ہم سمندر کا سفر تو چھوڑیں, سمندر کے سفر سے تو بعض اوقات بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں. ہم تو پلین میں بیٹھ کر ہی اگر جائیں, یا پھر بس میں بیٹھ کر جائیں, یا کار میں بیٹھ کر جائیں, اور اتنی دور کا سفر ہو کہ ایک ملک سے دوسرا ملک. آپ سوچیں ذرا کہ کہاں مصر ہے اور کہاں یہاں سوڈان کی طرف کا راستہ, کتنی دور کا معاملہ ہے. تو علم کے لیے وہ اتنی دور کا سفر انہوں نے طے کیا. دوسری بات کہ ساتھ میں ان کے خادم ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, وہ خود کتنا اپنے استاد کا خیال رکھ رہے ہیں. تو یوشع بن نون ہے کہ اپنے استاد کو انہوں نے بلا وجہ جگایا نہیں, بلا وجہ ان کو کوئی تکلیف نہیں دی, اور کتنا وہ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہیں جو ان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور دوسری جگہ موسیٰ علیہ السلام خود اسٹوڈنٹ بن رہے ہیں, اسٹوڈنٹ آف نالج. اس سے آپ دیکھیں کہ کیا سیکھنے کو ملتا ہے, کہ آپ خود کتنے بھی بڑے اسکالر ہوں, آپ خود کتنے بھی بڑے ٹیچر ہوں, لیکن آپ کو ہمیشہ کیا بنے رہنا ہے, اسٹوڈنٹ بھی بنے رہنا ہے, طالب علم بھی بنے رہنا ہے. ٹھیک ہے, طالب علم ان انسان جب تک علم سیکھتا رہتا ہے اس کے اندر خیر باقی رہتی ہے. جیسے ہی وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ اچھا میرے پاس بہت علم آ گیا, تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتا ہے, اور یہی بات شیطان نے کی تھی کہ میں سب سے بہتر ہوں. تو اب یہاں پر پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا, جیسے ہی وہ راستہ آگے بڑھ گئے, یعنی جہاں راستے پر ان کو ملنا تھا اس راستے سے آگے بڑھ گئے, تو وہیں پر ان کو تھکان غالب آ گئی ان کے اوپر. اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ایکچولی علم کے راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے کتنا سفر کیا اور کتنی انہوں نے تکلیف اٹھائی, کہ یہاں تک کہ ان کو تھکن غالب آ گئی, بھوک اور پیاس سب کچھ انہوں نے برداشت کی. تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی علم کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی ضرور دیں, کہیں نہ کہیں ضرور سفر کر کے جائیں. کم از کم نہیں دور دراز کے شہر میں ہم جا سکتے, تو اپنے ہی شہر میں کہیں پر کسی سینٹر میں اپنے آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں جوائن کریں. اور یقین جانے کی جو تبدیلی آج آ سکتی ہے وہ علم سے ہی آ سکتی ہے. اگر آگہی ہوگی, شعور ہوگا, دین کا علم ہوگا, یقین جانیے جو ہمارے جتنے پرابلمس ہیں, جو ہمارے آپس کے تعلقات کے بارے میں ہو, رشتہ داریوں کے بارے میں ہو, یا جو بھی مسائل ہیں, سب کا حل دراصل صرف اور صرف دین کے علم سے ہمیں حاصل ختم ہو سکتا ہے. جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے, قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں گے, تو بہت سارے ہمارے پرابلم خود بخود سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی اور علم کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی, تو میں اور آپ کیوں نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا ہمیں بھی ضرور اٹھانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے کہ کیا کہا, کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, میں آپ کے قدموں کو فالو کرنا چاہتا ہوں, میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, تو کیا آپ مجھے ساتھ رکھیں گے اپنے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے طالب علم کتنا بھی بڑا اسکالر ہو, لیکن اپنے استاد کے سامنے کیا ہوتا ہے, وہ طالب علم ہی ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے. اور اس اسٹوڈنٹ کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جو کہ ایک طالب علم میں ہونے چاہیے. خضر علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے یوشع بن نون, موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے یوشع بن نون, اور یہ یوشع بن نون بالکل لڑکے سے تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سفر کر کے آئے تھے. پھر جہاں سے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں بڑھے, وہاں پر یوشع بن نون ان کے ساتھ نہیں آئے, کیونکہ یہ علم سیکھنے کے لیے صرف موسیٰ علیہ السلام ہی گئے تھے. بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون نبی بنے, اور انہیں کی سرکرد ان کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل نے جنگ کی اور فلسطین کے علاقوں کو حاصل کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو یوشع بن نون کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا. تو بہرحال اب دوسری وجہ سیکھنے کو ملتی ہے اس واقعے سے کہ اس راستے میں صبر بہت زیادہ ضروری ہے. علم کے راستے میں جب آپ گھر سے نکلتے ہیں صبح, ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ نے ناشتہ نہ کیا ہو, نیند پوری نہ ہوئی ہو, آپ کی گھریلو مصروفیات ہو, مہمان ہو, سب کچھ ہو, پھر بہت سارا ہوم ورک رہتا ہو, ٹیسٹ ہو, ڈکٹیشن ہو, یا بہت ساری چیزیں ہوں, جب آپ پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, تو ظاہر سی بات اس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو وقت تو لگانا پڑے گا. تو اس میں آپ کو صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ علم نہیں حاصل کر سکتے, تو لہٰذا صبر کریں. پھر علم اسی کو ملتا ہے جو اپنا سب کچھ اس کے لیے لگا دیتا ہے, یعنی ہم کو اپنا وقت, مال, جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو صلاحیتیں دی ہیں ہم سب لگا دیں اس کے لیے, تبھی ہم کو یہ علم ملے گا. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں کیا, اتنی دور دراز سے سفر کر کے آئے, پھر تھکان ہوئی اس پر, تھکان ان پر غالب آئی, بھوک لگی, پھر ان کے ساتھ چلتے رہے وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ, پھر وہ بھی دن بھر وہ چلتے, کب تک چلتے رہے واللہ عالم, لیکن اس میں بھی بھوک اور پیاس ان کو برداشت کرنا پڑی, اوپر سے بستی والوں نے کھانا بھی نہیں دیا نہ پانی پینے کو دیا. تو علم کے راستے میں آپ کو تکلیف تو ضرور اٹھانی پڑے گی, اس کے بغیر جو ہے علم اپنا آپ کسی کو نہیں دیتا جب تک کہ آپ اس کو کچھ نہ دیں. تو چاہے دن کا وقت ہو, دوپہر ہو, صبح ہو, شام ہو, تحقیق کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے اپنا وقت اس میں ضرور لگائیں. پھر علم جو ہے شہرت کے لیے نہ سیکھا جائے بلکہ علم ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے. آپ جیسے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہ سیکھنے کے لیے گئے علم اور ہدایت, لیکن موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کہہ رہے ہیں کہ اب اگر میں کچھ پوچھوں تو لیجیے میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا کہ میرا اور آپ کا راستہ جدا ہو جائے گا. یعنی کتنا ادب اور احترام ہے, علم سیکھ رہے ہیں, عاجزی بھی ہے ساتھ میں. اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں لیکن آپ دیکھیں عاجزی کیسی ہے ان کے اندر. اور جیسے کہ ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ علم والے باران رحمت ہوتے ہیں, جہاں بھی ہوں گے نفع پہنچائیں گے. یہ صحابہ کرام کے جملوں میں سے ایک جملہ ہمیں ملتا ہے کہ علم والوں کو باران رحمت کہا گیا. جیسے بارش رحمت والی ہوتی ہے ایسے علم والے بھی رحمت والے ہوتے ہیں, جہاں بھی جائیں گے نفع پہنچائیں گے. جیسے بارش جب زمین کو سیراب کرتی ہے تو الحمدللہ ہر جگہ اس سے ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے, ہر طرف سبزہ ہی سبزہ. تو اسی طرح سے علم کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم والے بھی نفع بخش ہوتے ہیں. پھر علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر صبر ہو, آپ کے اندر استقامت ہو, آپ خاموشی سے سننے والے ہوں. جیسے کہ صحابہ کرام کی مجلسیں ہوتی تھی علم کی کہ وہ ایسے سنتے تھے جیسے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں, یعنی بے جان ہو جاتے تھے وہ سنتے وقت. یعنی ان کو پرندے سمجھتے تھے کہ یہ بے جان چیز, لہٰذا پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ سیکھنے آئے اور کچھ لوگ چلے گئے. ایک طالب علم ٹیک لگائے بیٹھا تھا تو کہا گیا کہ فضیلت کے درجے کو نہیں پہنچے گا, اور دوسرا طالب علم مستعد الرٹ ہو کر بیٹھا تھا تو کہا گیا کہ اسے فضیلت حاصل ہوگی اور علم میں یہ بڑی منزلت پائے گا, بڑا مقام پائے گا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لیزینیس, عاجزی, کسل مندی, سستی, کاہلی, ایسے سے علم سیکھنا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا, آپ کو الرٹ رہنا ہوگا. پھر علم کو سیکھیں تو اس کو یاد بھی رکھیں. جیسے امام غزالی کا بہت ہی مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا, مختصر نہیں ہوں, کہ جب وہ اپنا علم سیکھ کر کئی سال سیکھ کر واپس آ رہے تھے, جس قافلے کے ساتھ تھے اس قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اب ان کی جو بہت ساری کتابیں وغیرہ, جو کچھ علم کا ان کا خزانہ تھا, وہ بھی سب ڈاکوؤں نے لے لیا. تو اب یہ گئے اس کے پاس, سردار کے پاس, اور کہا کہ بھائی تم وہ کتابیں وغیرہ میرے حوالے کر دو, کتابیں تمہارے کیا کام آئیں گی, وہ کوئی خزانہ تو ہے نہیں, کتابیں تم میرے حوالے کر دو. تو اس نے کہا کہ کتابیں تمہیں کیوں واپس چاہیے؟ تو امام غزالی نے کہا کہ میں نے 10 سال لگائے ہیں, یا جتنے بھی سال میں نے لگائے ہیں, وہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے سب کچھ ان کتابوں میں ہے, اب اگر وہ کتابیں چلی گئی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس شخص نے کہا, اب تھا تو دیکھیں کہ کوئی ایسا اچھا نیک شخص نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کتنی عقل مندی والی اس نے بات کی. اس نے کہا کہ یہ کیسا علم ہے جس کو چور چوری کر لے اور اس علم کے چوری ہو جانے کے پاس تمہارے پاس کچھ باقی نہ رہے. نہیں, علم کو تو چوری نہیں کیا جا سکتا. تو تب سے امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ بات میرے دل میں اتنی بیٹھی کہ میں نے جب اس ڈاکو کے کہنے پر, کہ اس نے کہا تھا کہ تمہارا علم کیسا تم نے حاصل کیا کہ جو چوری ہو جائے. تو یہ تو مطلب اپنے, یعنی علم تو ایسا خزانہ ہے جو انسان کے اندر رہنا چاہیے, کوئی اسے چوری نہ کر سکے. تو لہٰذا جب سے میں نے دل میں ارادہ کیا کہ جو بھی میں نے سیکھا ہے وہ سب میں یاد کروں گا, لہٰذا انہوں نے سب ہر چیز انہوں نے یاد کی. تو واقعی میں علم کو محفوظ رکھنا چاہیے. جیسے امام ابن تیمیہ کو جب جیل میں ڈالا گیا اور ان سے کاغذ اور قلم بھی چھین لیا گیا اور کہا گیا کہ اب آپ کچھ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میرا خزانہ میرے سینے میں محفوظ ہے, میرا قرآن میرے سینے میں ہے. اور انہوں نے اسی قرآن کے ذریعے سے چوروں اور ڈاکوؤں پر کام کرنا شروع کیا. اس قرآن کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے جو چور اور ڈاکو تھے وہ نیک اور متقی پرہیزگار بن گئے. تو انسان کو کبھی بھی اس طرح سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ اچھا میرے پاس تو کتاب ہی ہے, میں کیسے کچھ بات کروں, میرے پاس تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو میں کیسے لوں. کچھ نہ کچھ اس کے سینے میں ضرور محفوظ ہے جس کی وجہ سے کام کر سکے. تو آپ کو طالب علم بھی بنے رہنا ہے چاہے آپ استاد ہی کیوں نہ ہوں, اور پھر یاد رکھنے کے لیے اس کو دہرانا ضروری ہے جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اور اس کو بھولنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو ضرور چاہے بچوں کو ہی پڑھائیں، کسی کو بھی پڑھائیں، تو لہٰذا کسی نہ کسی کو پڑھاتے رہیں اور اپنا سبق بھی پھر دہراتے رہیں تاکہ پھر وہ علم آپ کو یاد رہے، وہ علم آپ بھلا نہ پائیں. تو بہرحال اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس سے سیکھنے ہم کو بہت کچھ سیکھنے والا بنائے. اور خاص طور سے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واقعات اور حالات جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو وہ حقیقت میں ویسے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی فائدے ہوتے ہیں. لہٰذا ان فائدوں کو ہم ذہن میں رکھیں کہ آج جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس نقصان کی وجہ سے مجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچانا چاہ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا فائدے رکھے ہیں اس واقعے کے پیچھے ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہماری نگاہ اتنی دور رس نہیں ہے، ہماری نگاہ اتنی بصیرت والی نہیں ہے. تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ زندگی میں، اور یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، کبھی نفع کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی مشکلات آتی ہیں، کبھی مسائل آتے ہیں. تو ان مسائل اور مشکلات میں بے صبرے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صبر کی دعا کریں کہ صبر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کر دے، اور یہ کہ ان واقعات کے پیچھے جو فائدے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر غور و فکر کریں تاکہ وہ نقصان ہمیں پھر کم نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنائے ان واقعات سے، اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے والا بنائے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.